سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
واقعی امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، انشاءاللہ ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ خدا متعال کا انتہائی لطف، انتہائی کرم ہے خدا متعال کا۔ پروردگار عالم نے بے شمار مخلوقات خلق فرمائیں، اربوں کھربوں، ظاہر ہے اربوں کھربوں مخلوقات سب ایک سطح پہ نہیں ہیں، کسی کو کوئی طاقت دی ہے، کسی کو کوئی توانائی دی ہے، کسی کو کسی توانائی سے محروم بھی کیا۔ خدا نمتان نے آپ کو اور ہمیں اپنی کائنات کی قیمتی ترین چیز تقریباً مفت میں دے دی، معرفت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ معرفت ہے، اور معرفت جس چیز کے بارے میں ہو اس سے قیمت بنتی ہے خود معرفت کی۔ گاڑی کی معرفت گاڑی کی قیمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن رسول کی معرفت، خاندان عترت و طہارت کی معرفت، سید الشہداء کی معرفت، ان کی شہادت کی معرفت، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ خدا نے کتنی آسانی سے ہمیں دے دی۔ خدا و نمتال کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے انشاءاللہ خدا و نمتال قیامت تک ہماری تمام نسلوں میں یہ نعمت جاری و ساری فرمائے، انشاءاللہ اس کے صدقے میں ان کے وارث کی معرفت اور ان کی نصرت کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اسی معرفت کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر معرفت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجم۔ اس دنیا کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت اس کی تبدیلی ہے، یہاں کوئی چیز تقریباً کوئی چیز جہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے اسٹیٹک نہیں ہے، رکی بھی نہیں ہے، تو حتیٰ وہ چیزیں جو بظاہر رکی ہوئی نظر آتی ہیں، مثلا جیسے یہ دروازہ ہے لکڑی کا دروازہ، یا مثلا یہ فرش، تو یہ ہمارے نزدیک رکی ہوئی چیزیں، حتیٰ سائنس کے حساب سے بھی کیا یہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی کیا؟ تو مثال کے طور پر ان میں ایٹم ہے، اور ایٹم میں الیکٹران ہے، نیوٹران، پروٹون، یہ الیکٹرانز حرکت نہیں کر رہے کیا؟ ظاہر کر رہے ہیں. تو مثلا یہ بظاہر تو لکڑی ہے، تو کیا اس کے اندر حرکت نہیں ہو رہی ہوگی؟ اس کے اندر بھی حرکت ہو رہی ہے. کائنات میں کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے، ہر چیز ہل رہی ہے، کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہے. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہل رہی ہیں، ان کا نہیں پتہ مقصد کیا ہے، کہاں جا رہی ہیں، اور اس میں کوئی سمجھ لو، یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری لگی ہوئی ہے. تو اس لکڑی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، کبھی تو ختم ہوگی، 1 کروڑ سال لگاؤ. یہ جو سولر سسٹم ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کیا؟ ختم ہو جائے گا. یہ جو پوری گیلیکسیز ہیں، پورا کائنات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کی ایکسپائری نہیں ہے کیا؟ یہ بھی ختم ہو جائے گا. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس طرح ہم نے اس کو پھیلایا تھا، اسی طرح ہم اس کو سمیٹ بھی لیں گے. یہ بہت نفی، بہت ہی عجیب آئے کریمہ ہے. ہم لوگ آج کی دنیا میں اس کو کتاب کہتے ہیں. ہمارے نزدیک جیسے آپ اور میں کہتے ہیں کتاب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جلد صفحے، یہ کتاب ہے. تو 2 جلدوں میں صفحے ہیں، ان کو کتاب کہتے ہیں. پہلے زمانے میں کتاب اس طرح ہوتی تھی، اس فارم میں ہوتی تھی؟ نہیں، کتاب کا مطلب تھا مکتوب، لکھا ہوا. بس یہ جو ہمارے پاس لفظ کتاب ہے، یہ ایکچولی ایک لفظ ہے مکتوب، یعنی جس کو لکھا گیا، یہ اس کا ورڈ ہے. ورنہ یہ جو فارمیشن ہے کتاب کی، 2 جلد کا صفحات بیچ میں، یہ نئی فارمیشن ہے. اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک رول ہوتا تھا، تو کاغذ، لمبا سا ایک کاغذ ہوتا تھا، وہ مختلف چیزوں سے بنتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ حتیٰ جو 4000 سال پہلے مصری تھے، وہ بھی کیا کہتے تھے اس کاغذ کو؟ پائپرس کہتے تھے، پتہ نہیں کیا اس سے وہ بناتے تھے. وہ رولز ہوتے تھے اس طرح سے. تو یہ جو رول ہوتے تھے، اگر آپ سوچیں کاغذ کو آپ نے رول کیا ہوا کافی وقت رول رہ جائے، پھر آپ اس کو کھولیں، تو آپ کو تھوڑی انرجی لگانی ہے اس کو کھولنے کے لیے. لیکن جس ٹائم میں آپ نے اس کو چھوڑا، تو کیا ہوگا؟ رول بیک ہو جائے گا. تو رول بیک تیزی سے ہوگا یا آہستہ آہستہ ہوگا؟ تیزی سے ہوگا. صحیح ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کو ہم اسی طرح لپیٹیں گے، کتیہ سجل للکتب، جیسے کسی مکتوب کا دوبارہ لپٹ جانا. جیسے وہ رول آپ نے کھولا، جس ٹائم آپ نے اوپر سے انگلی چھوڑی، چھٹ کر کے ایک دم سے وہ رول لپٹ جاتا ہے. صحیح ہے. تو ابھی تو ایکسپینشن چل رہی ہے، فار اینی ریزن، بگ بینگ کی وجہ سے، پتہ نہیں ڈارک میٹر کا انٹریکشن، کیا کچھ ایکسپینشن چل رہا ہے. اچھا، جس ٹائم یہ ایکسپینشن رکے گا، تو کیا ہوگا؟ اسی طرح 15 ارب سال لگیں گے لپٹنے میں؟ نہیں، پھر جو لپٹے گا تو پلک جھپکنے میں لپٹ جائے گا یہ. اور خدا تعالیٰ نے گویا جو اشارہ فرمایا، جس طرح کتاب کو ہم سمیٹ لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، ہم ایسے لپیٹیں گے، اس کا مطلب ہے یہ جب واپس جائے گا تو یہ بہت تیزی سے جائے گا. تو یہ جو مثال کے طور پر بار بار ہم سے یہ، ہمارے پاس یہ بیانات موجود ہیں قرآن کریم میں، احادیث کے اندر، قیامت کا لمحہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا، آئے گا تو اچانک آئے گا. تو مثال کے طور پر ابھی ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں، یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اچانک پتہ چلا بھائی وہ باٹم لائن آ گئی جس میں ایکسپینشن ختم ہونا تھا. جیسے ہی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، اس وقت تک معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. اور اس سے پہلے کیا لگ رہا تھا؟ اس سے پہلے لگ رہا تھا 14 بلین ایئرس تو ہوئے، شاید 14 اور ہو جائیں. لیکن جب لپٹنے پہ آئے گی پھر نہیں پتہ. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک نوشن تھا ایک زمانے میں، فکر تھی، بگ بینگ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اب تقریباً انڈرسٹوڈ ہے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، شاید ہر دفعہ یہی ہوتا رہا ہے. کیا مطلب؟ سمٹ گیا، کنڈینس ہوا، بینگ ہوا، پھیل گیا، پھر سمٹ گیا، پھر بینگ ہوا، یہی چل رہا ہے. یہ جو ہمارا والا ہے، اس کو تقریباً 13.5 ارب سال ہو گئے، جبکہ نہیں پتا کہ یہ اونلی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ ایک ہی ہے یا اس کے ساتھ بہت سارے اور ہیں؟ انڈرسٹوڈ تقریباً دے رہے ہیں کہ نہیں, پیرلل ورلڈ, انلمیٹڈ پیرلل ورلڈس ہیں ہمارے پاس, کچھ نہیں پتا کتنی ہیں. اب مجھے خود بھی صحیح نہیں معلوم کہ یہ پیرلل ورلڈ کا کانسیپٹ فزکس کے اندر بیٹھتا کیسے ہے, لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے پیرلل ورلڈ کا مطلب کیا ہے. تو انڈیفینٹ ٹرمز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں, ایک دو نہیں ہیں, ناقابل شمار ہیں پیرلل ورلڈس. بڑی عجیب دنیا ہے, سمٹنے میں دیر نہیں لگے گی, سمٹنے میں دیر نہیں رہے گی. تو حرکت ہے یہاں پہ, ہر وقت حرکت ہے. اب یہ جو حرکت ہے یہ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے؟ نہیں, حرکت ہمیشہ مثبت نہیں ہوتی, کبھی منفی بھی ہو جاتی ہے, کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے. مثلاً کیا, ایک آدمی اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے, تو کیا ایسی رات آ سکتی ہے جس میں وہ کچھ لوز کر دے؟ ہاں ہو سکتا ہے. ایک کو ایسا گناہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, پانچ سال کی محنت غارت ہو گئی, یہ ہو سکتا ہے. تو الٹی حرکت ہو سکتی ہے, ہاں الٹی حرکت بھی ہو سکتی ہے. تو شہید مطہری نے کائنات کی حرکت کے لیے ایک مثال دی ہے. میں اب میرے پاس ظاہر کوئی ویژول ایڈ تو نہیں ہے یہاں پہ, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, ما صلی علی محمد آل محمد. آپ ایک دائرے کو سوچیں, ایک دائرہ جو مثال کے طور پہ ایک انچ کا دائرہ ہے اس کا, ٹھیک ہے. اگلا دائرہ سوچیں جو اس سے تھوڑا بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنا ہے, وہ دوسرا والا اتنا ہے. لیکن جب یہ دائرہ شروع ہوتا ہے تو دائرہ سے جب نیچے جاتا ہے تو پچھلے دائرے سے زیادہ نیچے جاتا ہے. اور دائرہ سوچیں اور بڑا, تو جو تیسرا والا دائرہ ہوگا وہ اونچائی میں پچھلے دائرے سے اونچا ہوگا, لیکن نیچے والے میں پچھلے والے سے بھی نیچے ہوگا. ہماری کائنات کی موومنٹ اخلاق کے معاملے میں, دینی ترقی کے معاملے میں ایسی چل رہی ہے کہ یوں گھومتا ہے, تھوڑا سا لگتا ہے ڈیولپ ہوا, لیکن اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جو پچھلے والے سے زیادہ وحشتناک ہوتا ہے. تو یوں ہو رہا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نیچے گئے تھے وہ اتنے نیچے چلے گئے, جو اوپر والے گئے وہ اور اتنے اوپر گئے. ہاں یہ ڈویژن سوسائٹی کے اندر چلتی رہتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن. یہ پولرائزیشن چلتی رہے گی. کیا مطلب؟ کچھ لوگ نیچے جا رہے ہوں گے بہت نیچے, کچھ لوگ اوپر جا رہے ہوں گے بہت اوپر. یہی ساتھ چل رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اور ہم عرف عام میں؟ اس کو ہم کہتے ہیں حق اور باطل کی جنگ. تو ایک حق آئے گا, اس کے پیرلل, اس کے مقابلے میں ایک باطل آئے گا. جتنا وہ حق قوی ہوگا اتنا ہی وہ باطل بدبخت ہوگا. بہترین مثال کیا ہے؟ کربلا. ایک حق کی انتہا, وہ اس باطل اور پستی کی انتہا. اب تصور کریں کہ ظہور پہ کیا ہونے والا ہے. ظہور سے پہلے ہم اسپائرل کے نیچے والی سائڈ میں آ گئے, اب اسپائرل کی نیچے والی سائڈ نے اوپر جانا ہے. بس یہ سرکل نہیں ہے, اسپائرل ہے ایکچولی. صحیح ہے, سرکل میں تو ہم اسی جگہ میں گھومتے رہیں گے, ورنہ یہ اسپائرل ہے. ہم اسپائرل کے نیچے والی سائڈ میں آ گئے اس وقت. اگر یہ غیبت سے, خیبت کے اینڈ سے پہلے والا ٹائم ہوا تو ہم اسپائرل کی بہت بری جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اس وقت. صحیح ہے. یہ جو جگہ ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی تبدیلی سے پہلے, جو خدا متعال کے وعدے کے مطابق ہے, ایک ٹکراؤ ہوتا ہے, بہت سنگین قسم کا ٹکراؤ. ایسا ٹکراؤ کہ جو حق پہ چلنے والوں کو سخت ترین امتحان میں ڈال دیتا ہے, تاکہ وہ اسپائرل کی اونچائی پہ جا سکیں پھر, کیوں امتحان کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا یہاں پہ. تو اگر کسی کو اسپائرل کے ٹاپ موسٹ پہ جانا ہے تو اس کو کس امتحان سے گزرنا پڑے گا؟ اسپائرل کے باٹم سے. شاید یہ وہ لمحہ ہو جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اگر یہ غیبت کے اینڈ سے پہلے کا معاملہ ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہوگا. یہ بقول روایات کے, یہ ہمیں ایسے کچل دے گا, ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جیسے گندم کے دانے میں کوئی کیڑا کھا جائے تو صرف چھلکا رہ جاتا ہے. تو ہم میں سے ایسے کچل دیے جائیں گے لوگ, اور پھر کچھ لوگ باہر نکل کے آئیں گے کہ جو اسپائرل کے اونچائی کے اوپر چلے جائیں گے. یہ وہ ڈویژن ہے سوسائٹی کی جو غیبت کے اینڈ پر روایات ہمیں بتاتی ہیں. آپ نے سنا ہے بچپن سے ہم سن رہے ہیں یم لور ارض قسطن و عدلا کما مول ات ظلمن و جاورا. اب امام کتنا عدل سے بھریں گے 100%, تو امام سے پہلے ظلم کتنا ہوگا؟ آلموسٹ 100%. اور وہ چند نایاب منفرد اصحاب ہوں گے جو بچ جائیں گے, اور وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تاکہ انشاءاللہ ان کو اسپائرل کے ٹاپ موسٹ کونے کے اوپر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ ٹکراؤ کوئی آسان ٹکراؤ نہیں ہوگا, بہت سخت ٹکراؤ ہوگا جس کے اندر میں. اس ٹکراؤ کو روایات نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. ایک اس خطبے میں اس کی طرف اشارہ آنے والا ہے, تو میں اس کے لیے ذرا سا مقدمہ تیار کر رہا تھا اور یہ بات بیچ میں آ گئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ جو تبدیلی یا یہ جو برائی کا وقت آتا ہے, برائی کا وقت آتا ہے, یہ جو برائی کا وقت آتا ہے, یہ برائی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ مثلا معذرت چاہتا ہوں, یہ برائیوں کو ممبر پہ بیٹھ کے بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے, لیکن میں ایسی عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن کو نزدیک لاؤں. مثلا لوگ شراب پیتے ہوں گے, یہ پہلے بھی پیتے تھے. ظلم کرتے ہوں گے, پہلے نہیں کرتے تھے, پہلے بھی کرتے تھے. تو اب کیا ہونا, اب کیا برائی آ رہی ہے, کس قسم کی برائی ہے؟ تو برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے, مثال کے طور پر ایک برائی, آج سے 100 سال پہلے تک بھی ہم جنس پرستی جرم تھا. اتنا بڑا جرم تھا کہ مثال کے طور پر لارنس آف عربیہ کو, اس نے بادشاہ برطانیہ کی اتنی خدمت کی, بادشاہت کی, اسے کوئی میڈل نہیں دیا کیونکہ وہ اس جرم میں مبتلا تھا. صحیح ہے؟ اب کیا ہے؟ آنر. یہ تاریخ بشریت میں کبھی ادھر تک آیا تھا معاملہ؟ بظاہر تو نہیں آیا تھا. ایک قوم پہ آیا تھا, اس کو خدا نے تہس نہس کر دیا تھا. اس لیول پہ کبھی آیا تھا پوری دنیا میں یہ چھا جائے؟ نہیں. پارٹ آف لیجسلیشن ہو اور باقاعدہ لسٹ ایشو ہوتی ہوں کہ ان ملکوں میں یہ لیجسلیشن ہو گیا ہے, یہ ڈیولپڈ ہے, یہ پروگریسو ہے, اور یہ کنٹریز بیکورڈ ہیں, ان کے خلاف کام کرنا پڑے گا تاکہ یہ بھی لیجسلیشن میں لائیں اسے. یہ دنیا میں کبھی ہوا تھا؟ نہیں. اچھا مثال کے طور پر بادشاہ پہلے بھی تھے, ایسا ہوا تھا کہ 8 ارب انسان کچھ کمپنیوں کے غلام بن گئے ہوں؟ اس لیول پہ نہیں ہوا تھا. ادھر بادشاہ تھی, ادھر بادشاہ تھی, ادھر ایک کوئی نسبتاً بہتر بادشاہ تھا, ادھر کوئی نسبتاً برا بادشاہ تھا. اس وقت کیا پوزیشن؟ اس وقت گلوبل ویلیج ایک پنجے کے اندر جکڑ لیے گئے, سب قیدی ہیں. کمپنیز کا ایکسپینشن دیکھیں آپ, 200 ملکوں میں, 180 ملکوں میں, یہ کبھی ہوا تھا؟ اور جو ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, وہ بھائی ناقابل تصور ہے. اگر آپ کو بربریت اور ظلم کبھی منظر بھی دیکھنا ہو, کسی افریقن کنٹری کا ایک ٹرپ کر لیں. وہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا پاکستان دنیا کے بدترین ہے, ایسا کہیں نہیں ہوتا, تو میں ان سے بولتا سب کو افریقہ بھیج دو, ذرا دیکھ کے آئے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے, لیکن بھائی خدا کا شکر کرو یہاں کچھ ہے ابھی, اس کو بچاؤ. یہ نہیں سوچو یہ اینڈ ہے, جو اینڈ ہے وہ بہت برا ہے, وہ بہت بری حالت ہے. انسان کا خون اتنا سستا ہے, اتنا سستا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کل میں نے عرض کیا تھا, یہ جو ایشو ہے اس وقت میرے سامنے جس کو میں لانا چاہ رہا ہوں بار بار, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو دین تبدیل ہوتا ہے, وہ تبدیلی کیا تبدیلی آتی ہے؟ یعنی دین اگر خراب ہو جائے تو وہ خرابی کیا ہوتی ہے؟ مثلا نعوذ باللہ تعالی, وہ ام الخبائث پیتے تھے, پہلے پیتے تھے نہیں پیتے؟ پہلے بھی پیتے تھے. اس کی شان میں شیر کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ ہاں کہتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بدترین ٹائم ہوتا ہے وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ وہ ٹائم ہوتا ہے جو ہمارے پاس روایات بیان کرتی ہیں, وہ یہ کہ جو کلچر میں ججمنٹ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جس دن یہ پیرامیٹرز چینج ہو جائیں، جس بیس پر آپ کہہ رہے تھے یہ صحیح ہے وہی چینج ہو گئی، اب بہت مشکل ہے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. اب پھر وہی مسئلہ ہے کہ انسان ممبر پہ بیٹھ کے بری مثالیں دیتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن مثال کے طور پر فرض کر لیجئے نعوذ باللہ تعالی ایک برائی فحشا رائج ہیں سوسائٹی کے اندر، اللہ کا شکر ہے اب وہ جو ہماری پولرائزیشن ہے اس میں کچھ خاندان ہیں جہاں بہت اچھے طریقے سے محفوظ بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہے. اچھا، اب ایک خاص کلچر کے اندر اگر یہ نہ ہو تو وہ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ آپ یونیورسٹیز میں جائیں اور آپ کے اندر یہ رسم و رواج نہیں ہے فحشہ والا، وہاں پر یہ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہاں پہ آپ کی حالت خراب ہے، یہ سوشلائزیشن میں کمزور ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں وہ پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ چونکہ اس نے لمٹس لگائی ہوئی ہیں. تو یہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو اسی طرح ہونا چاہیے تھا جیسے ہمیں، پرابلم یہاں پر ہے. اچھا، آپ خاندانوں کے اندر دیکھ لیجئے، ابھی تو الحمدللہ آپ کچھ ایسے وقت میں ہیں جہاں پر کچھ خاندانوں میں پردہ ہے. آج سے 40 سال پہلے چلے جائیے تو وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ بھائی پردہ بھی ہونا ہے، اس سینس میں جو اب شریعت میں ہم سمجھتے ہیں. اس زمانے پردے کی سینس ہی ایک اور تھی، وہ ایک اور ہی طریقے کا پردہ تھا. تو اب تو پھر تھوڑا بہت حالت بہتر ہوئی ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، شرعی لحاظ سے بھی ایک پردہ ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی پردہ کر رہا ہے خاندان کے ایک حصے میں ایکسیپٹڈ ہوگا، اکثر حصوں میں ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا، پرابلم میں آئے گا. یہ ہے ہمارے یہاں، اس کو ہم کہتے ہیں بائیفرکیشن یا پولرائزیشن، یہ ہو گئی ہے ہمارے یہاں. اب اگر خدا نہ کرے پوری کلچر میں یہ غلط حکومت دوڑ گئی تو کیا ہوگا؟ میں روایت بہت عرض کرتا ہوں، کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ ایک دفعہ موقع کی مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی تشریف فرماتے، تیزی سے عرض کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم نہ لگے. اللہ کے نبی تشریف فرماتے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ تم لوگ امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہیں عن المنکر نہیں کرو گے. تو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اصحاب، وہ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ واجب نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا قطعاً واجب ہے. کب واجب ہے؟ ہمیں پتا ہوگا کہ واجب ہے پھر بھی نہیں کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے وہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ صبح کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا. اب کیا ہے؟ اب زہد کی ایک علامت ہے کہ صبح کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر، یہ زہد کی علامت ہے. اور مزے سے کہتے ہیں، مولانا میں زہر عصر کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ مزے سے کہہ رہے ہیں کہ میں فاسق ہوں. یہ فسق ہے، کھلے عام ایک حرام کام کرنا ہے، یہ فسق ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اصحاب بیٹھے ہوتے تھے ان کی سمجھ میں یہ آ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں واجب ہے، ہاں واجب ہے اور ہم نہیں کریں گے. کہا نہیں کرو گے؟ کیا اللہ کے نبی اتنا برا وقت آئے گا ہم پر؟ فرمایا اس سے بدتر آئے گا. کہا وہ کیا؟ کہا تم لوگ امر بے منکر کرو گے، نہیں عن المعروف کرو گے، برائیوں کا حکم دو گے، اچھائیوں سے روکو گے. کیا اللہ کے نبی، کیا امر بالمعروف واجب نہیں تھا؟ کہاں واجب تھا، لیکن تم برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے. تو انہوں نے گویا سر پیٹ لیا کہ یہ کس مصیبت میں ہم لوگ پھنسنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بدتر بھی آئے گا. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے برا کیا ہوگا. پہلے لیول میں اچھائی کا حکم نہیں دے رہے تھے، بہت برا تھا. آپ نے کہا الٹا ہوگا، تم برائی کا حکم دو گے، اب اس سے برا کیا ہوگا؟ فرمایا جو برا ہوگا تم اسے اچھا سمجھو گے، اور جو اچھا ہوگا اسے تم برا کہو گے. اچھا، آپ ذرا اس تیسری حالت کو سوچیے گا، کلچر پھیل گئی ہے کہ اچھائی برائی بن گئی ہے اور برائی اچھائی بن گئی ہے. اب ایک آدمی امر بالمعروف کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے امر بالمعروف واجب ہے. اصل میں کس کا امر کر رہا ہے؟ وہ منکر کا. اللہ کی طرف سے واجب سمجھ کر برائی پھیلا رہا ہے. کیونکہ چونکہ پیرامیٹر چینج ہوئے میں, اچھائی برائی ہوئی ہے, برائی اچھائی ہوئی بھی ہے. اب یہ قربتاً اللہ فساد پھیلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں دین کا بدل جانا. دین کا بدلنا احکام کا تعطل نہیں ہے, احکام پہ عمل نہیں ہو رہا, نہیں, احکام ہی تبدیل ہو گئے ہیں, اچھائی برائی ہی تبدیل ہو گئی ہے. یہ مشکل ہے. اب خطبے میں دیکھیے گا کہ امام نے اس حالت کو بیان فرمایا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو خطبہ ہم عرض کر رہے ہیں خطبہ نمبر 101 ہے, اور اس خطبے کے اندر امام نے بیان فرمایا کہ خدا اس پہ رحم کرے جو ایسا ہے, اور عالم وہ ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ انسان اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے. پھر کون سا مومن بچ نکلے گا؟ کچھ مومن ایسے ہوں گے جن کی پہچان ہی ختم ہو چکی ہوگی, معاشرہ ان کو نہیں جانتا. ہوتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے, نہیں ہوتے تو کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں ہے کہاں چلا گیا, کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی. پھر امام نے فرمایا, اے لوگو, وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے جس میں اسلام کو اس طرح الٹ کر دیا جائے گا, اوندھا کر دیا جائے گا, الٹ دیا جائے گا. میں عربی پڑھ کے مجھے مزہ آتا ہے, ایک لحاظ سے تسکین سی ہوتی ہے. ایوہ الناس سیاتی علیکم زمان یکفع فیہ الاسلام کما یکفع الاناء بما فی. ایک برتن ہو, پیالہ لیں, یوں پلٹ کے رکھ دیں, جتنا کچھ اس کے اندر ہے سب گیا. صحیح ہے. اے لوگوں, وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو جو کچھ اس میں ہو اس سمیت الٹ دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو پیالے کی دیواروں پہ تھوڑی چکنائی بھی رہ جاتی ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی نہیں ہوگی. اصل کانٹینٹ تو جا چکا ہوگا, وہ جو تھوڑا بہت آگے پیچھے لگا وغیرہ رہ گیا ہوگا وہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا. اب آپ پیالے کو اٹھائیں, یہ اسلام ہے, کچھ بچا اس کے اندر؟ یہ خالی ہو چکا ہے. اب کوئی اس اسلام پہ عمل کرے کیا نصیب ہوگا؟ اصل تو پھینک چکے ہو. اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو جو کچھ اس میں ہو اس سمیت الٹ دیا جائے. اے لوگو, اللہ نے تمہیں اس امر سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ تم پہ ظلم کرے. خدا کبھی تم پہ ظلم نہیں کرے گا, مگر اس سے پناہ نہیں کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے. اگر تم یہ کرو گے تو خدا تمہیں آزمائش میں ڈالے گا. اس بزرگ و برتر کہنے والے کا ارشاد ہے, اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ, ہم لوگوں کو یقیناً آزمائیں گے, اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فوراً وہ آئے کریمہ آپ کے ذہن میں آئے گی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس موقع پر کیا چیز بچاتی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا, کہ ہم سب بس خدا سے ہیں اور ہم نے خدا کی طرف واپس جانا. یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا قطعاً امتحان ہوگا, اور امام فرما رہے ہیں یہ امتحان سادہ امتحان نہیں ہوگا, یہ امتحان ایسا ہوگا جیسے اسلام الٹ دیا گیا ہے, کچھ نہیں بچا, اب تمہارا امتحان ہوگا. اچھا, اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا, اگر معاشرہ ایسا ہو جس میں اسلام اوندھا ہو چکا ہو, اچھا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اگر امام نے فرمایا کہ ایسا ہوگا تو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ؟ اگر امام نے فرمایا کہ یہ ہوگا 100% ہوگا, یا ہو چکا یا ہو رہا ہے یا آگے آئے گا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, قول معصوم ہے. اگر ایسا ہو گیا ہو, اسلام اوندھا ہو گیا, نعوذ باللہ تعالی. اچھا, یہ ایک تعبیر ہے. ایک اور تعبیر بھی ہے ایک اور خطبے کے اندر, اب میرے ذہن میں خطبے کا نمبر یاد نہیں آ رہا. اس میں امام نے فرمایا کہ شبیہ جو مثال دی وہ یہ دی, کوٹ انسان پہنتا ہے مثلا ابا پہنیے ٹھیک ہے, اگر کوئی اس کو الٹ کے پہنے, الٹ کے پہنے ٹھیک ہے, تو ابھی مثال کے طور پر آستین میں آستین گئی بھی ہے, کالر اپنی جگہ پر ہے, صرف ایک مشکل ہے الٹا ہے, دیکھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ الٹا ہے, یہ مشکل ہے. وہ برتن جس میں سے اسلام الٹ چکا ہے, اب اگر کوئی اس خالی برتن کو سامنے رکھ دے, اس برتن کا نام کیا ہے؟ اسلام. کتنے لوگ جج کریں گے کہ کانٹینٹس نہیں ہے؟ یہ مشکل ہے. اس مشکل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فتنہ. اس کو فتنہ کہتے ہیں. فتنہ کس حالت کو کہتے ہیں؟ فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں حق اور باطل کی تشخیص مشکل پڑ جاتی ہے. باقی کو آزمائش کہتے ہیں, باقی کو امتحان کہتے ہیں. یہ جو اوندھا ہونا ہے, یہ جو کوٹ کا الٹ جانا ہے, امام نے دوسرے خطبے میں فرمایا, اس میں فتنہ ہوتا ہے. اب کتنے لوگ یہ بتائیں گے بھائی یہ پیالہ خالی ہوا ہوا ہے, آپ نے اس کو سیدھا رکھا ہوا ہے لیکن ایکچولی خالی ہوا ہوا ہے. صحیح ہے. اب اس میں راستہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ صرف ایک راستہ ہوتا ہے, آپ اپنی منمانی اور اپنے معاشرے سے نکل آئیں, کتاب کے الفاظ پہ رکیں. اگر آپ اپنی سوسائٹی سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہیں نا, تو وہ تو الٹا کوٹ پہنے بیٹھی ہے, وہ دین کے کسی اور راستے پہ چلنے کے لیے. اب آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کتاب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں قرآن باقی ہے. قول معصوم ہے یا نہیں ہے؟ نبی کا قول, امام کا قول باقی ہے. اس پہ آؤ پھر. اچھا لوگ کس پہ چلیں گے؟ لوگ خطیب کے کہنے پہ چلیں گے, کتاب پہ نہیں آئیں گے. ابھی میں قسم کھانے کا میرا دل چاہ رہا ہے, میں کھاؤں گا نہیں قسم. اس وقت لوگ کتاب کی سنتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے قرآن سے سیکھا ہے؟ کس سے سیکھا ہے؟ خطیبوں سے, بولنے والوں سے. اب وہ بولنے والا جہاں لے گیا, وہ یہ بندہ اس میں پھنس گیا. امام نے فرمایا جو کسی سننے والے کو سنتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے. اگر وہ خدا کی طرف لے گیا تو یہ خدا کا بندہ بن گیا, اور اگر وہ شیطان کی طرف لے گیا وہ شیطان کا بندہ بن گیا. کیوں؟ کتاب اس کے پاس ہے ہی نہیں, کتاب سے اس نے رشتہ ناتا رکھا ہی نہیں ہے. تو نہیں آ کے پوچھتا کہ بھائی تو یہ کہہ رہا ہے قرآن میں تو یہ لکھا ہے, کتاب میں تو یہ لکھا ہے, نہیں پوچھتا. پڑھے گا تو پوچھے گا نا, اور سامنے والا بھی اس کو بولے جا رہا ہے, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر ہدایت کا راستہ کہاں بچا؟ پھر تو مشکل پڑ گئی. ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور مشکل آئے گی, ایک اور مشکل ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی آل محمد وعجل فرجہم. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے, آہستہ آہستہ بات کرو. اتنے جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جذباتی شاید انسان ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے, اور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. ابھی میرا دل بیٹھ رہا ہے, ہی کرتی ہے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے. کبھی سوچتا ہوں کہاں پھنسے ہوئے ہم لوگ, کہاں پھنسے ہوئے. عجیب ایک کیفیت آ گئی ہے. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ, سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. اب ایک مشکل ہے, سب کے نزدیک یہ رسم چل نکلی, یہ کلچر چل نکلا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. سب کے نزدیک کیا بزرگ اور کیا جوان اور کیا بچہ, سب کے نزدیک تقریباً کیا ہو گیا؟ ویلیو پیسے میں ہے, ویلیو پیسے میں. اور ظاہر ہے اس وقت اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جب انسان بزرگوں کے اندر بھی یہی دیکھتا ہے, مشکل ہو جاتی ہے, واقعاً دماغ پھٹنے لگتا ہے. اللہ نے محفوظ کیا بعض لوگوں کو, لیکن بہت برا وقت ہے اس وقت. صحیح ہے. اب ایک مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ اچھا آپ نے چار جملے ایسے بولے جس میں جو رائج فکر ہے وہ فٹ نہیں ہو رہی. اب آپ کہاں ہیں؟ اب آپ کسی گوشے میں پڑے ہیں, آئسولیشن میں گئے آپ. کیوں؟ آپ نے رائج فکر کے خلاف کچھ بول دیا. ہم لوگ اتنی مشکل میں پھنس گئے ہیں. جو چیز ابھی آپ کا آپ کے سامنے میں نے قول پڑھا تھا نا امام کا کہ ریاکاری مختصر سی بھی ہو یسیر من الریاء شرک, مختصر سی ریاکاری بھی ہو تو شرک ہے. صحیح ہے. اس وقت کھل کر دھڑلے سے ریاکاری ہوتی ہے اور یہ روٹین ہے, نظر بھی آ رہی ہوتی ہے اور یہ روٹین ہے, اور بلکہ نہ صرف روٹین ہے وہ جو یہ کر رہا ہوتا ہے اس کی بڑی واہ واہ اور شاباش ہو رہی ہوتی ہے, اور سب کو دو آنکھوں سے ادھر اور دو آنکھوں کے باطن سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ریاکاری چل رہی ہے. لیکن یہی کلچر, یہی ہے چلنا, یہی ہے. اب بتائیں آپ کہاں پھنسے, اب کچھ کر کے دیکھو. اچھا اب یہاں پہ یہ تو خیر منفی باتیں ہو گئیں کہ بھائی یہ مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے, صحیح ہے. راستہ کہاں پر ہے؟ راستہ یہاں پر ہے کہ کائنات بندوں کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی اللہ نے ایک دین بھیجا, 99% نے یا دین نہیں مانا یا دین بدل دیا, 1% کہیں رہ گئے دین کے اچھے دین کے ماننے والے. سوال یہ ہے کائنات ابھی بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ جو 99% کچھ اور کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. وہ جو 1% اپنا کام صحیح کریں گے انہیں نقصان نہیں ہوگا. خدا نے متعال فرماتا ہے تم مطمئن رہو میں تمہارا گھاٹا نہیں ہونے دوں گا. لا یزرکم من زل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پا جاؤ تو میں قطعاً تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا, نہیں ہونے دوں گا. یہ خدا کا حکم ہے, قرآن کریم ہے. صحیح ہے. اچھا ہم بلی خدا سے کہیں خدا یا نقصان تو نہیں ہوگا, جان بچے گی. تو خدا شاید یہ کہے کیا یہ میں نے تم نے وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے کہ جان بھی میری ہے؟ کیا یہ وعدے نہیں کیے تھے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. مثلا یہ تم نے وعدے نہیں کیے تھے مجھ سے کہ خدا مومنوں سے جان اور مال خریدتا ہے, اب معاملے کو توڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو پھر؟ اس لیے کہ 99% تمہیں برا کہہ رہے ہیں اس لیے بھاگ رہے ہو؟ آزمائش اور کیا ہوتی ہے؟ اب میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں خدا امام کی نصرت کی راہ میں مجھے شہادت دے, لیکن خدا شہادت ایسی دینا کہ جب میری شہادت ہو تو لوگ واہ واہ بھی کریں. لوگ واہ واہ کریں, میرے فیملیز کا ساتھ دیں, میرا بھی ساتھ دیں, میں شہید ہو کر آؤں, میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے, پھر میں خدا کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں یا لوگوں کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں؟ بھائی کس کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں پھر میں؟ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہے, یہ کرنا بہت سخت ہے. اس لیے شاید مجھے شہادت مل بھی نہیں رہی کہ میں کہہ رہا ہوں صرف, ورنہ بھائی کام تھوڑی آسان ہے, کام تو بہت سخت ہے. یہ مشکل ہے اس وقت. بھائی اگر میں ایمانداری پہ چلوں اور دنیا کے جھمیلوں میں جس طرح یہ پھنس رہے ہیں سب کے سب نہ پھنسوں تو پروبیبلی میں غریب رہ جاؤں گا, پروبیبلی شاید نہ بھی رہوں, غریب رہ جاؤں گا. اب غربت پہ صبر کروں گا؟ نہیں. جب میرے آگے پیچھے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے پھر رہے ہوں گے تو بالآخر میں بھی کڑوں گا کہ یہ دین نے مجھے کہاں لا کے مار دیا, بس جتنا میرا تقویٰ تھا میں یہاں تک تھا, اب میں بھی میدان میں اترتا ہوں. اچھا میں اس کو کنارے میں رکھ کے یہ بھی کہہ دوں کہ کیا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ دین پہ چلیں گے تو آپ قطعاً غریب ہو جائیں گے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ غربت سے ڈریں نہیں, غربت سے ڈریں نہیں آپ. اگر آپ دین پہ چلیں گے تو لوگ یقیناً آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن آپ اکیلے رہنے کے لیے تیار ضرور رہیں. چونکہ اگر آپ تیار نہیں ہوئے اور پھر کبھی آپ کو اکیلا رہنا پڑا تو پھر امتحان میں کامیابی مشکل ہو جائے گی. یقیناً نہیں ہے کہ غریب ہوں گے, شاید دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی, لیکن آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ دنیا نہیں ہوگی. تاکہ اگر دنیا نہ ہو تو آپ کو پھر اتنا سخت نہ لگے. میں نے کہا کہ بھائی میں شہید ہوں تو کوئی لوگ میرا وہ جنازہ شان و شوکت سے اٹھائیں تو ضروری ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کا جنازہ شان و شوکت سے نہیں اٹھے گا؟ نہیں ممکن ہے شہید ہو جنازہ بھی شان و شوکت سے اٹھے جیسے قاسم سلیمانی کا اٹھا. لیکن آپ جنازوں کے لیے شہید نہ ہوں, آپ اللہ کے لیے شہید ہوں. بات صحیح ہے نہیں ہے؟ یہ جو ڈسٹنگوش کرنا ہے نا یہ اس وقت مشکل پڑا ہوا ہے, اس میں ہم مشکل میں آ گئے. تو عزیزان محترم میں بات کو اینڈ تک لے آیا ہوں الحمدللہ. وہ یہ کہ جو اس وقت ہماری مشکل ہے وہ اسلام کے اس تبدیل ہونے کو, منفی تبدیلی کے اس کا مسئلہ ہمارا کلچرل. اور اس کلچرل پرابلم کے اندر جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر آپ اسلام پہ عمل کرتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کمپرومائز کرنے کے اندر جو میرا خیال ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, ظاہر ہے میں بھی اب اتنی عمر تو گزار چکا, جو مجھے لگتا ہے سب سے سخت بات ہے وہ دوسروں کی باتوں پہ صبر کرنا ہے. غربت اتنی سخت نہیں ہے, غریب کہلانا اور اس پہ طنز ہونا یہ بہت سخت ہے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس اتنی روایت موجود ہیں, اتنی روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے لباس کے ذریعے دوسروں کے سامنے شان و شوکت دکھائے, فرمایا اسی لباس سمیت جہنم میں جائے گا. یہ قطعاً الاؤڈ نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا کی کسی بھی چیز سے کہیں بھی شان و شوکت دکھانے کی کوشش کروں, کیونکہ میں اس کام سے چار لوگوں کو ذلت میں مبتلا کروں گا, ان کے دلوں میں احساس کمتری ڈالوں گا اور اس سب کا عذاب میرے اوپر آئے گا. تو اس خاطر بہت ضروری ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے وہ سادگی میں جائے, وہ سادگی میں جائے, وہ شان و شوکت میں نہ جائے. جو بیچارے کے پاس نہیں ہے وہ نہیں جائے گا, تو یہ جبری تقویٰ ہوگا. لیکن جس کے پاس ہے وہ نہ جائے تاکہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنی غربت سے تنگ نہ ہو. اس وقت کی مشکل یہ بنی ہوئی ہے, لوگ غربت سے اتنے تنگ نہیں ہیں لیکن غریب کہلانے سے تنگ ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس مشکل کو گزارنا پڑے گا کسی طریقے سے. خدا انشاءاللہ آسانی نصیب فرمائے گا اس دوران میں. اب دیکھیے قانون ہے, چند منٹ میں اس کو جلدی سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. میں قم میں ایک شہید صدر کے شاگرد تھے, ان سے درس لیتا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب شہید صدر کے اوپر صدام کی حکومت نے پابندیاں لگا دیں تو ایک کوئی بندہ ان سے ملنے گیا, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کون گیا, لیکن بعد میں نے کہیں ان کا نام پڑھا تھا کہ کون گئے تھے. وہ بھی معروف آدمی تھے, کوئی علمی لحاظ سے معروف. تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے شہید صدر سے کہا, شہید محمد باخر الصدر, صحیح, شہید محمد باخر الصدر سے ان سے یہ کہا کہ آپ وہ کب شہید ہوئے تھے. وہ اب میزن میں ایگزیکٹ ڈیٹ بھی یاد نہیں آ رہی, ارلی 80s میں تھے جب شہید ہوئے تھے شہید محمد باخر الصدر. تو کسی نے جا کر ان سے کہا کہ آپ یہ جو اس طرح جان دے رہے ہیں اس سے ملت عراق تبدیل نہیں ہوگی. صحیح کہا تھا, عراق اس وقت تبدیل نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ عراق میرے شہید ہونے سے تبدیل نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیوں اپنی جان دے رہے ہیں اس طرح سے؟ تو انہوں نے یہ کہا, چونکہ آپ کو پتہ ہے شہید صدر نے کتاب لکھی تھی تاریخ کی سنتوں کے اوپر, کہ تاریخ پہ بھی کچھ قوانین حکومت کرتے ہیں, اور انہوں نے تاریخ کی سنتوں کے اوپر مطالعہ بہت زیادہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کا قانون ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی کو میرے جد امجد کی طرح تنہائی میں قربان ہونا ہوتا ہے. انہوں نے کہا, سید تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کا قانون ہے کہ ہر دور میں, یعنی کون سا دور, جب دین الٹا ہو چکا ہو, کلچر چینج ہو چکی ہو, تو کچھ لوگوں کو میرے جد امجد کی طرح تنہائی میں شہید ہونا ہوتا ہے, ان کا خون بہ جاتا ہے, اس سے فوری تبدیلی کوئی نہیں آتی, لیکن خدا اس کو ہدایت کا چراغ بنا دیتا ہے, جیسے خود سید الشہداء مصباح الہدا. تو اگر کوئی شخص اتنا پاکیزہ ہو کہ وہ بغیر کسی سوشل ریٹرن کے, کہ سوسائٹی اسے کچھ دے گی, کچھ نہیں دے گی, اچھا یہ بھی مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، میں بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو اصلی انعام زندگی میں نہیں لینا ہے، کچھ لوگوں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ وہ زندگی میں اصلی انعام نہیں لینا چاہ رہے، وہ مرنے کے بعد لینا چاہ رہے ہیں، ان کا درجہ ان سے بہت آگے ہے جو زندگی میں انعام لینا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ خدا سے گویا طے کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں انعام نہیں چاہیے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مظلومیت میں مارے جاتے ہیں، برسوں تک ان کی قبروں پہ کوئی نہیں جاتا، کوئی نام پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن خدا ان کے وجود کو بعد کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ چھوڑتا ہے۔ اور سید الشہداء سے بڑھ کر کون سی مثال ہوگی؟ ایک سید الشہداء کی سنت ہے جس پہ بہت منفرد لوگ تاریخ کے عمل کرتے ہیں، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اتنی تنہائی میں اس شہادت کو برداشت کرنا، سید الشہداء کا کام ہے، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کا کام ہے، طاقت بشری شکست کھا جاتی ہے، نہیں برداشت کر پاتی، صرف سید الشہداء کسی کو سہارا دیتے ہیں تو وہ یہ کر پاتا ہے۔ آج کروڑوں لوگ سید الشہداء کے روضے پہ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لطف خدا ہے، کل امام حسین اکیلے کھڑے تھے، کل اکیلے کھڑے، اس وقت کوئی نہیں تھا، نہیں معلوم یہ برداشت کیا ہے۔ واقعا یہ جو معاملہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے برداشت کیا، صبر کیا، اللہ اکبر، شاید جو سید الشہداء کے بعد جو حالات پیش آئے اور ان میں جو بنیادی ترین کردار رہا جو لوگوں کے سامنے آیا، ظاہر ہے وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا، لیکن ایک ہستی تھی جس نے صبر کو معراج پر پہنچا دیا۔ قابل تصور نہیں رہتا انسان کے لیے کہ سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، بازاروں میں جائے، درباروں میں جائے، ایسو انسان خود زنجیروں میں ہو اور بازاروں درباروں میں جائے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کی بہنیں بھی پیچھے ہوں، یہ مصیبت کا پہاڑ ہے، یا اللہ، بہنیں ساتھ ہوں اور ساتھ نیزوں پہ بھائیوں کے سر ہوں، نہیں معلوم مولا امام سجاد کا کیا حوصلہ ہے، مولا امام سجاد کا صبر کیا صبر ہے، یا اللہ، اس عالم میں کہ امام معصوم ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، بدن میں زنجیریں، وہ شاعر کتنا خوبصورت کہتا ہے، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہنا تھا، یہ پاؤں ستون کعبہ، تو کیا لمحات رہے ہوں گے، کیا جھیلا ہوگا مولا امام چہارم نے، لیکن ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ بعد میں 30 سال تک جب امام حیات رہے اور اگر کسی نے ان سے پوچھا کہ سخت لمحہ کون سا تھا، فرمایا شام کا بازار تھا، یہ تنہائی کیا تھی، یہ سختی کیا تھی، اور کس طرح سے امام اس کو سہ رہے تھے اللہ جانتا ہے عزیزو، لیکن انسان صرف اس کو تصور میں لے کر آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، ہم اہل بیت کی جسمانی سختیوں کو بیان کرتے ہیں، میں بھی روایت بیان کرتا ہوں کہ جب مولا پانچویں امام مولا چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے امامہ اتار کے ماتم کیا اور کہا میں نے اپنے والد کی زنجیروں کے نشان آج دیکھے، لیکن آج تو یہ جسمانی سختی ہے, یہ جسمانی سختی ہے جو کچھ امام نے برداشت کیا ہے, وہ روحانی سختی تھی کہ جو وہ بہنوں کے ساتھ درباروں میں جاتے تھے. امام فرماتے ہیں منحال تجھے نہیں پتا جب ہم شام کے دربار سے گزر رہے تھے, شام کے بازار سے گزر رہے تھے, عزیزو نعوذ باللہ تعالی, فرمایا جب ہم شام کے دربار سے بازار سے گزر رہے تھے لوگ بیویوں کو شکلوں پہ دیکھتے تھے, گویا سرائے مقدس بار بار نیزوں سے گرتے تھے, اور امام فرماتے ہیں لوگ ہم پر خاک اور آگ پھینکتے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگار تجھے مولا امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ, اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تہذیب نفس, تزکیہ نفس, موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, کئی بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, خدایا بحق مولا امام سجاد ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں, تجھے مولا چوتھے امام کی مظلومیت کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.